بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
Thank you. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے تہران ماسکو ایٹمی تعاون کو جدید خطوط اور بنیادوں پر استوار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ افغانستان خوراک جیسے بنیادی ضرورت کے بحران سے دوچار ہے۔ امریکی سینٹ میں افغانستان پر بل پیش کر دیا گیا ہے۔ ایران کی انجمن ہلال احمر نے افغانستان کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سیونی حکومت کی فوج کی فضائیہ کے کمانڈر نے فلسطینی استقامت کے میزائلی حملوں کے مقابلے میں اپنے میزائلی دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اور رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے حکم کے ذریعے ڈاکٹر پیمان جبلی کو قومی نشریاتی ادارے کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے تہران ماسکو ایٹمی تعاون کو جدید خطوط اور بنیادوں پر استوار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے دورے روس کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ تہران اور ماسکو نے مذاکرات کے نئے دور میں جدید میکانزم کی تیاری پر اتفاق کیا ہے تاکہ دو طرفہ تعاون کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جا سکے۔ محمد اسلامی نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں اور پروگراموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایران روس مشترکہ ایٹمی منصوبوں کی جانب اشارہ اور خاص طور سے بوشہر کے ایٹمی بجلی گھر کے ترقیاتی منصوبے کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ اس بارے میں تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ فریقین نے ایٹمی بجلی گھر کے منصوبے کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ واضح ہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی اور روسی ادارے روس ایٹم کے سربراہ الیکسی لیخوچیوف نے منگل کی شام ماسکو میں ایک دوسرے سے ملاقات اور ایٹمی شعبے میں پرام تعاون کو فروغ دینے کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران اور روسی عہدیدار کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں ماسکو میں متعین ایران کے سفیر قاسم جلالی بھی شریک تھے۔ فریقین نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران روس تعلقات اسٹریٹجک ہیں، دونوں ممالک مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ پرامن ایٹمی شعبے میں باہمی تعاون کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے میدان میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا، جبکہ ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کے منصوبوں میں بھی تہران اور ماسکو کے درمیان تعاون مزید فروغ پائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور روس باہمی تعاون کو مزید تقویت دیں گے۔ پاکستان نے اعلان کیا کہ افغانستان خوراک جیسے بنیادی ضرورت کے بحران سے دوچار ہے، لیکن اسلام آباد کو بین الاقوامی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر کابل کی مدد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان کی نئی طالبان انتظامیہ کی مدد کے لیے مختلف راستوں کا جائزہ لیا گیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے بلائے گئے اجلاس میں وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق سید فخر امام، مشیر قومی سلامتی معید یوسف، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی واپڈا کی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین اور دیگر اعلی حکام شریک ہوئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج امریکی افواج کے انخلا کے فوراً بعد تکنیکی اور مالیاتی ماہرین کے بڑے پیمانے پر ملک سے چلے جانے سے پیدا ہونے والا خلا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مختلف شعبوں کے ماہرین کے بیرون ملک چلے جانے سے افغانستان کے بڑے اداروں، خاص طور پر تکنیکی اور مالیاتی نوعیت کے اداروں کو بجلی، طبی اور مالی سہولیات جیسی ضروری خدمات فراہم کرنے میں ناتوانی کا سامنا ہے۔ اجلاس میں افغانستان سے بینکاری کے شعبے کے عملے لانے اور ان کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ماہرین کے ذریعے ٹریننگ کورسز کے انتظامات پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ افغان مرکزی بینک اہلیت سے محروم ہے اور اسے مالیاتی انتظامات کے لیے فوری طور پر تنظیم نو اور صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ واپٹا کی انتظامیہ پاور سیکٹر ٹیموں کی صلاحیت بڑھانے میں مدد کر سکتی ہے، کیونکہ بجلی کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں دارالحکومت کابل جیسے بڑے شہروں میں پانی کی فراہمی اور صحت کی سہولیات میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جاری ایک بیان کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے وفاقی اقتصادی امور کے وزیر عمر ایوب نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں باہمی اقتصادی معاونت کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی سینٹ میں افغانستان پر بل پیش کر دیا گیا ہے۔ 22 ریپبلکن سینیٹروں کی طرف سے پیش کیا گیا اس بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی عناصر کی نشاندہی کی جائے۔ امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا اس بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی، بنابراین بل پاس ہونے کے 3 ماہ کے اندر افغانستان پر رپورٹ پیش کی جائے۔ بل میں مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان میں امریکہ کے تسلط کے 20 برس کے دوران طالبان کی حمایت، اگست کے وسط میں کابل پر قبضہ کرنے میں عسکریت پسندوں کی مدد اور وادی پنشیر پر حملے کی حمایت کس نے کی، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ بل میں افغانستان پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ بل میں کہا گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر طالبان پر پابندیاں لگائی جائیں اور افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایران کی انجمن ہلال احمر نے افغانستان کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز ایجنسی ازنا سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ کریم ہمتی کا کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ افغان شہریوں کے لیے مشترکہ سرحدوں پر خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے افغان مہاجرین کی آمد کے فوراً بعد انجمن ہلال احمر اور متعلقہ ایرانی اداروں نے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا تھا۔ ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے بڑی تعداد میں خیمے اور دیگر امدادی سامان، جن میں کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی شامل ہیں، سرحدی علاقوں میں پہنچا دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو، جن میں فوجی اور سیکیورٹی اہلکار بھی شامل تھے، ہلال احمر کی جانب سے تیار کی جانے والی عارضی رہائش گاہوں اور کیمپوں میں رکھا گیا تھا اور بعد ازاں متعلقہ اداروں کی صوابدید کے مطابق واپس افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ ایران کی انجمن ہلال احمر کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران افغان سرحد پر معمول کی سرگرمیاں بھی بدستور جاری ہیں۔ سیونی حکومت کی فوج کی فضائیہ کے کمانڈر گلعاد بیران نے فلسطینی استحکامت کے میزائلوں کے مقابلے میں اپنے میزائلی دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ سیونی فضائیہ کے کمانڈر نے کہا کہ اسرائیل کے موجودہ میزائلی دفاعی سسٹم میں کچھ کمزور پہلو موجود ہیں اور وہ تمام خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیونی فوج کی فضائیہ کے کمانڈر نے حالیہ غزہ جنگ میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ فلسطینی گروہوں کی جانب سے فائر ہونے والے میزائلوں کی کوئی رائے حل نہیں۔ سیونی حکومت کا میزائلی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم فلسطینی استحکامت کے میزائلوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور سیونی اب تک اس کی کوئی رائے حل تلاش نہیں کر سکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی استحکامتی ماز کے ایسے میزائل ہیں جو آئرن ڈوم کو چکمہ دینے میں کامیاب رہے اور ان کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت سیونیوں کے اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان چین سے ملحق اپنی سرحد پر بکتر بند فوجی دستوں کی تقویت کر رہا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج نے اس مقصد کے لیے ایچ وی ایف کمپنی سے 118 ارجن ایمک 1A ٹینک خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ چین سے ملحقہ مشترکہ سرحدی علاقوں میں ان ٹینکوں کی افادیت کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ عسکری امور کے ماہر کے ہندوستانی تجزیہ نگار نے کہا کہ نئے ٹینک کی خاصیت فائرنگ کا دقیق کنٹرول سسٹم اور زیادہ راؤنڈ ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک حکم کے ذریعے ڈاکٹر پیمان جبیلی کو قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کیے جانے والے حکم تقرری میں آیا کہ قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی عوامی شعور اور آگاہی کی سطح کو بلند کرنے والی ایک یونیورسٹی، نیز تحریف و فتنہ پروری کی مخاصمانہ موجوں کے مقابلے میں ایک فصیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے حکم نامے میں سپردوش ہونے والے سربراہ علی عسکری کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے ڈاکٹر پیمان جبیلی کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ واضح ہے ڈاکٹر پیمان جبیلی اس وقت آئی آر آئی بی کی عالمی سروس کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے, وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل, میرا درد دل سے عزیز تر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے, کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے, بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی, جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. پہلے سوال کا خلاصہ یہ. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے, تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. وہ انسان کا خالق ہے, اسی نے دین کو بنایا ہے, اسی نے عقل کو بنایا ہے. وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں, کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں. چونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہماری عقل کا خالق ہے, اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے. اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے, ہماری سعادت کے لیے, ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی, تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین, شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا. ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے. اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے، اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے، ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کے جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانشمندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن ملانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معانی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے. یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں. اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں. خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے. جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کہ ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا؟ لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں.
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں. لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے. حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا، لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے، امام غائب ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر، امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں. مثلا روایات میں وارد ہوا ہے، خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے. اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر، لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے، اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے. اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں، جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو۔ یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے، لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی، تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے، ہدایت بشر ہے، لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے۔ وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو۔ اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں، اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے، اللہ تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا۔ مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر پانی مضر ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے، تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے، اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سرچشمہ کیا ہے۔ دیکھیے، اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ، پوری کائنات، پوری ہستی کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سرچشمہ وہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں، تکرار کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو، یعنی جانو، پہچانو، کس کو پہچانو، کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو، کہ وہ، اس کی ذات، وہ تنہا ہے، یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے، اس وحدہ لا شریک کے۔ مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے، اس میں اطلاق ہے، کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا، پہچاننا ضروری اور واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ، جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا، صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں بلکہ تمام صفات الہیہ کا، چاہے وہ صفات جمالی ہوں، چاہے صفات کمالی ہو، چاہے صفات جلالی ہوں، ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے۔ اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو، تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو، اس کے صفات جمال، صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے، تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے، صفات کا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے، یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا، اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا، تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی، وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی، وہ اپنے قیمت کو، اپنے گوہر کی، اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی، وہ اسی طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، کان الناس، کہ تمام کے تمام لوگ، کان اعلم الناس باللہ، سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے؟ ارضاہم بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں، کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا، یعنی بے اعتنا ہو جائے گا، اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسری اور اس کا جو دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی بے رضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطالع کے مقابل میں خاص ہو جائے گا، اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا، اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے، اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے، یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے، لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا، چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر، یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر، اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے، وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جیسے گھریلو امور ہے، گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے، اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے. لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری, وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے. ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں, کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ہوں۔